وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْفَ يُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ نَحْوُ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ وَتُسَمَّى الْجِنْسِيَّةً أَوِ الْحِكَايَةَ عَنْ مَعْهُودٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْجِنْسِ. گزشتہ سبق میں الاسلام کی اقسام میں نے آپ کو بتلائی تھیں بھائی کہ الاسلام جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک الاسلام اسمی اور ایک الاسلام حرفی. الاسلام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے، اور یہ دراصل اسم موصول ہے، یہ حرف ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے، اسم موصول ہے. چنانچہ صاحب کافیہ جب اسماء موصولہ ذکر کرتے ہیں وہاں پر اس الف لام کو بھی شمار کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس میں موصول ہے. حرف یعنی الف لام جیسی صورت ہے، لیکن یہ حرف ہے نہیں، یہ اسم ہے اور معرفہ ہے. تو یہ اس الذی کے معنی میں ہوگا. تو الضارب کس معنی میں ہوا، الذی یضرب، اور المضروب کس معنی میں ہوا، الذی یضرب کے معنی میں. جبکہ دوسرا الف لام حرفی ہے. الف لام حرفی وہ ہے جو کسی اسم پر داخل ہو کر اسے معرفہ بنا دیتا ہے، اور اس الف لام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ تعبیر ہمیشہ یاد رکھنا، بڑی کام آئے گی آپ کو جگہ جگہ بھائی، کہ الف لام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر اشارہ کیا جائے کسی چیز کی جنس اور حقیقت کی طرف تو یہ الف لام جنسی ہے، اگر اشارہ ہو افراد کی طرف تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض، اگر تمام مراد ہیں تو یہ الف لام استغراقی ہے، اور اگر بعض مراد ہیں تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے. اگر وہ خارج میں متعین ہے تو یہ الف لام عہد خارجی ہے، اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو وہ الف لام عہد ذہنی ہے بھائی، الف لام عہد ذہنی. اور اس کی مثالیں بھی میں نے ذکر کر دی تھیں بھائی. اب یہی بات صاحب کتاب بھی اب بیان کریں گے، یہی تفصیل بھائی، یہی تفصیل. ہاں البتہ اس میں ایک دو باتیں مزید یاد رکھیے بھائی، کہ یہ الف لام حرفی جو ہے یہ بعض اوقات صرف تحسین لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ کو حسین بنانے کے لیے. وہاں یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، لفظ کو معرفہ نہیں بناتا، بلکہ صرف اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے. جیسے زبیر، اس پر الاسلام عربی میں آپ پڑھتے ہوں گے، الزبیر، کیا پڑھتے ہیں، الزبیر. تو زبیر تو نام ہے، نام تو پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے، اور اس پر جو الاسلام آیا وہ اسمی ہے یا حرفی ہے، ظاہر سی بات ہے حرفی ہے، کیونکہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول کا صیغہ تو نہیں، تو یہ الف لام حرفی ہوا. اور الف لام حرفی تو کیا فائدہ دیتا ہے، کسی لفظ کو معرفہ بناتا ہے، لیکن یہ لفظ تو پہلے ہی معرفہ تھا، کیونکہ علم ہے، نام ہے، پھر اس کے لانے کا کیا مقصد ہے، تحسین لفظ بھائی. کیا مقصد ہے، تحسین لفظ، لفظ کو حسین بنانا بھائی، لفظ کو خوبصورت بنانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی بعض جگہ آپ ناموں پر الف لام دیکھیں گے، الف لام داخل ہوگا، یہ سب تحسین کے لیے ہیں. جس نام پر بھی، چاہے وہ شہر کا نام ہو، چاہے کسی انسان کا نام ہو، چاہے کسی چیز کا نام ہو، اس پر جب وہ نام ہے تو وہ تو پہلے سے معرف ہے، اس پر جب بھی الف لام آئے گا وہ کون سا ہوگا، ہے تو حرفی ہی، لیکن کس لیے ہے، تحسین لفظ کے لیے ہے، معرفہ بنانے کے لیے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ بعض لفظ عربی میں ایسے ہیں کہ ان پر الف لام داخل نہیں کیا جاتا، داخل کرنا جائز نہیں. بعض لفظ عربی میں ایسے ہیں کہ ان پر الف لام داخل کرنا جائز نہیں. بعض ناموں پر تو الف لام داخل کرتے ہیں تحسین کے لیے، اس کو حسین بنانے کے لیے، لیکن بعض ناموں پر الف لام کا داخل کرنا جائز ہے ہی نہیں. جیسے آپ لفظ پڑھتے ہیں بھائی مکہ 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 شہر کا نام ہے اور اس پر الف لام نہیں داخل کیا جاتا، چنانچہ آپ جہاں کہیں بھی عبارت میں دیکھیں گے تو مکہ تا لکھا ہوگا بھائی مکہ، یعنی اس پر الف لام کبھی نہیں آئے گا بھائی، الف لام کبھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح عمر کا لفظ ہے عمر بھائی، اس پر بھی آپ کو الف لام کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بعض لفظوں پر تحسین کے لیے الف لام داخل کیا جاتا ہے اور بعض پر داخل نہیں کیا جاتا بھائی، تو اس میں ہمیں عربوں کا استعمال دیکھنا پڑے گا، تلاش جستجو کرنا پڑے گی کہ اس لفظ پر اس نام پر عرب الف لام داخل کرتے ہیں یا داخل نہیں کرتے بھائی، داخل نہیں کرتے۔ اور نیز بھائی کل اس مستثنا کی بحث بھی میں نے کی تھی کہ مستثنا کسے کہتے ہیں، مستثنا دو قسم پر ہے، ایک مستثنا متصل اور ایک مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل وہ ہے جو پہلے حکم کے اندر داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال لیا گیا، یہ کیا ہے مستثنا متصل ہے۔ اور اگر وہ پہلے سے حکم میں داخل ہی نہیں تھا تو اور پھر اس کو اللہ کے ساتھ ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا وہ مستثنا منقطع ہے۔ کیا ہے مستثنا۔ لہذا اب آپ سے کوئی کہے جاءنی طلبۃ الدرجۃ الرابعہ، میرے پاس درجہ رابعہ والے طلبہ آئے، الا زیدن سوائے زید کے، تو اب آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مستثنا متصل ہے یا مستثنا منقطع ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں اگر زید بھی اس درجہ رابعہ والوں میں سے ہے پھر اس کو اللہ کے ذریعے نکالا گیا ہے ان سے تو یہ کیا ہوا مستثنا متصل، اور اگر وہ رابعہ والوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو مثلا خامسہ میں پڑتا ہے تو پھر تو پہلے ہی داخل نہیں تھا لیکن ویسے ہی اللہ کے بعد ذکر کیا گیا تو یہ کیا بن جائے گا مستثنا منقطع بن جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے یہ کبھی بھی طے نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ مستثنا ماقبل میں داخل تھا یا داخل نہیں۔ اگر داخل تھا مستثنا منہ میں، کون مستثنا، یقینی طور پر آپ کو پتا ہے کہ یہ مستثنا منہ میں داخل تھا پھر تو ہمیشہ کیا بنے گا مستثنا متصل، اور اگر یقینی طور پر آپ کو علم ہے کہ یہ ان میں داخل ہی نہیں ہے لیکن اس کو ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے مستثنا منقطع۔ اور جب تک آپ کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہوگا تو آپ کوئی حکم بھی نہیں لگا سکتے، نہ متصل ہونے کا اور نہ منقطع ہونے کا۔ تو ضروری ہے مستثنا متصل یا منقطع بنانے کے لیے کہ پہلے سے علم ہونا چاہیے کہ یہ ان میں ماقبل میں داخل ہے یا داخل نہیں۔ جی اب دیکھیے ذرا کتاب پر، صرف ترجمہ ہے بھائی، باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُحَلَّ بِأَلْ، محلہ کا معنی ہے مزین کیا ہوا، یہ حلیتن سے ہے، حلیتن حلیتن کا معنی ہے زیور زیور۔ تو محلہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، وہ جس کو زیور پہنایا گیا ہو، جس کو زیور پہنایا گیا ہو یعنی مزین کیا گیا ہو، تو محلہ بھی ال آیا، وہ جس کو ال کا زیور پہنایا گیا ہے، وہ لفظ جس کو ال کے ساتھ یعنی الف لام کے ساتھ مزین کیا گیا اس پر الف لام داخل ہوا ہے، یعنی معرف باللام مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ معرف باللام، یعنی جس پر الف لام داخل ہوا ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُحَلَّ بِأَلْ، اور باقی وہ لفظ جو معرف باللام ہے اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں بھائی، اس لیے نکات وہی بیان کریں گے جو کل کس میں نے بیان کر دی کہ اس الف لام کے ذریعے اشارہ کرنا مقصود ہوگا کس کی طرف، جنس کی طرف۔ تو اگر آپ کسی چیز کی جنس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر الف لام جنس ہی لے آؤ، اگر آپ کسی چیز کے تمام افراد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر الف لام استغراقی لے آؤ، اگر آپ کسی چیز کے بعض معین افراد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر الف لام عہد خارجی کا لے آؤ، اور اگر آپ کسی چیز کے افراد غیر معین کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر الف لام عہد ذہنی لے آؤ۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہ علم معانی ہم پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ جو نکات بیان ہو رہے ہیں یہ دراصل مواقع بیان ہو رہے ہیں، کہاں کہاں اس طرح یہ لفظ استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں اس لفظ کو۔ مثلا بھائی جیسے اس میں موصول ذکر ہوا، اس میں موصول کیوں لایا جاتا ہے؟ معرفہ کی صورت میں ایک لفظ کو لانا ہے اور پھر آپ اس میں موصول کی صورت میں لاتے ہیں، کیوں لایا جاتا ہے، کیا کیا نکات ہوتے ہیں۔ مثلا ایک نقطہ بیان ہوا کہ آپ مخاطب کے علاوہ باقیوں سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں، بات کو، تو لہذا جب ایسا موقع آئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، مخاطب کے علاوہ باقیوں سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ایک طریقہ اس میں موصول والا بھی ہے۔ کس طریقے پر لے آؤ اب اس معرفہ کو؟ اس میں موصول کی صورت میں لے آؤ۔ تو یہ نکات دراصل مواقع بیان ہو رہے ہیں کہ کس مقام پر ایسا کرنا ہے۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ کیونکہ اس میں علم معانی ہے، علم معانی میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر مقتضی حال ایسا ہے کہ مقتضی حال جہاں بات کو چھپانا مقصود ہے، تو یہاں یہ تقاضا کر رہا ہے اس کو کس صورت میں لے آؤ، ایک طریقہ اس کا کیا ہے، اس میں موصول کی صورت میں لے آؤ وغیرہ۔ یہ تمام نکات اسی طرح ہے بھائی، یعنی جس قسم کا نقطہ آپ چاہتے ہیں موقع کے مطابق یا جس طرح کا وہ تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق کلام لے آئیں، تو یہ آپ کا کلام کیا ہوا، مقتضی حال کے مطابق ہوا۔ تو کہتے ہیں وہ امل محلہ بھی ال، اور باقی وہ لفظ جس پر الف لام داخل ہوا ہے، فیؤتا به اذا کان الغرض الحکایت عن الجنس نفسه، تو اس محلہ بھی ال یعنی معرف باللام کو لایا جاتا ہے، اذا کان الغرض جبکہ غرض جو ہو، جب غرض ہو، کس کی غرض ہو، متکلم کی غرض ہو، اس کا مقصد کیا ہو، الحکایت عن الجنس نفسه، وہ نفس جنس سے حکایت کرنا چاہتا ہے، نفس جنس کی بات کرنا چاہتا ہے، کس سے، یعنی نفس جنس یعنی اس کے افراد نہیں بلکہ جنس، بول مراد کیا لینا ہے وہاں، جنس اور حقیقت اور ماہیت مراد لینی ہے۔ تو جب متکلم کی غرض یہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے کس کے بارے میں، نفس جنس یعنی نفس حقیقت کے بارے میں، نفس بھائی ایک ہے حقیقت افراد کے ذمن میں اور ایک حقیقت خود ہے، اور متکلم کا کیا ارادہ ہے، خود حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے یا وہ حقیقت جو افراد کے ذمن میں خارج میں پائی جا رہی ہے، تو خود حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، افراد کی طرف اس کی نظر نہیں ہے، تو یہ موقع ہے کہ الاسلام جنسی لے آئیں بھائی اس لفظ پر۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی خارج میں جب کسی چیز کے افراد ہیں، انسان کی حقیقت کیا، حیوان ناطق، تو یہ حقیقت ہر فرد کے ذمن میں موجود ہے یا نہیں، ہر انسان کیا ہے، حیوان، ہر انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو یہاں حیوان ناطق یعنی یہ جو حقیقت ہے، ایک ہے خود اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقت سے بول کر حقیقت ہی مراد ہو، اور ایک ہے حقیقت کے سے بول کر فرد مراد ہو، کیا مراد ہو، فرد، کیونکہ حقیقت بھی تو خارج میں کس کے ذمن میں پائی جاتی ہے، ہاں فرد ہی کے ذمن میں پائی جاتی ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بتلا رہے ہیں اذا کان الغرض الحکایت عن الجنس نفسه، جب خود جنس کی حکایت کرنا مقصد ہو، خود جنس کے بارے میں بات کرنا مقصد ہو، یہ معنی معرف باللام جو ہے، فیوتا بھی تو اس کو لایا جاتا ہے، اذا کان الغرض الحکایت عن الجنس نفسه، جب نفس جنس جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا مقصود ہو، نحو مثال کے طور پر الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، کیا معنی، یعنی انسان کی جنس اور حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے بھائی. وتسمى الجنسیتا، اور اس کو الجنسی کہتے ہیں، یعنی الف لام جنسی کہتے ہیں بھائی، جس کے جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی آپ اس کی بات کرنا چاہتے ہیں جنس اور حقیقت کی. او الحکایت عن معهود من افراد الجنس، یا غرض کیا ہو حکایت کرنا، عن معهود، معهود کا معنی ہے متعین مقرر بھائی، معهود کا کیا معنی بھائی؟ دیکھیے ابھی گزرا الف لام کی قسمیں، ان میں آیا تھا ایک الف لام عہد خارجی اور ایک آیا تھا الف لام عہد ذہنی. الف لام عہد خارجی کون سا الف لام ہے؟ جس کے لیے اشارہ کیا جائے ایسے افراد کی طرف جو خارج میں متعین ہوں، مقرر ہوں کہ فلاں والے مراد ہیں، تو یہ ہے الف لام عہد خارجی. اور اگر خارج میں متعین نہیں تو ذہن میں متعین ہے، تو وہ الف لام عہد ذہنی ہے، ذہنی ہے. تو یہ عہد ذہنی، عہد، عہد کا معنی مقرر ہونا، مقرر کرنا. عہد خارجی، عہد بمانے معہود کے ہوا، یعنی جو خارجی طور پر مقرر ہیں، متعین ہیں، جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جیسے میں کہتا ہوں الرجل، الرجل کے ذریعے کیا کروں گا؟ میں کسی متعین رجل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو دیکھو یہ متعین ہے، معہود ہے، اور خارج میں متعین ہے، معہود خارجی ہے، اور تو یہ عہد خارجی والا الف لام ہوا. عہد مصدر ہے بھائی، عہد کیا ہے؟ مصدر. اور آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے بھائی. تو معنی ہے اول حکایت عن معهود من افراد الجنس، یا جب متکلم کی غرض جو ہے وہ حکایت کرنا ہو ایسے متعین کے بارے میں، من افراد، کسی متعین کے بارے میں، من افراد الجنس، اس جنس کے افراد میں سے. جب متکلم کی غرض کیا ہو حکایت کرنا، یعنی بات کرنا، کس کے بارے میں؟ عن معهود، کسی متعین کے بارے میں، من افراد الجنس، اس جنس کے افراد. اگر متکلم ایک جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ الف لام عہد خارجی لے کر آئے گا. میں نے کہا الرجل، اب دیکھیے رجل، رجل جنس ہے، کوئی ایک آدمی، سمجھ میں آیا بھائی؟ رجل جنس ہے، اور اس کے ذریعے اس پر جب میں الف لام لے آتا ہوں ار رجل، تو میں کیا کر رہا ہوں دراصل اس الف لام کے ذریعے؟ خارج میں کوئی متعین رجل ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو وہ جو خارج میں رجل ہے وہ ایک متعین فرد ہے اس جنس کے افراد میں سے، وہ بھی تمام مردوں میں سے کیا ہے؟ ایک مرد ہے، تو وہ بھی اس جنس کے افراد میں سے ایک فرد ہے. یہی معنی ہے عن معهود من افراد الجنس، جب مقصد ہو حکایت کرنا کسی ایسے متعین کے بارے میں، من افراد الجنس، جو اس جنس کے افراد میں سے، تو کسی اس جنس کے افراد میں سے کسی متعین کی حکایت کرنے کے لیے جو ہے معرب اللام کو لایا جائے گا. وعہدہ، اور اس کا متعین ہونا، بھائی اب بتلا رہے ہیں، آپ نے ہمیں کیا بتلایا کہ الف لام جو ہے معرف باللام، جس پر الف لام داخل ہوا، توجہ ہے سبق کی طرف. معرف باللام کے بارے میں انہوں نے دو قسمیں بیان کر دی بھائی، ایک الف لام جنسی ہے اور یہ دوسرا، اس کا ابھی نام انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کون سا ہوا؟ الف لام عہد خارجی ہے، اس کا نام آگے چل کر وہ ذکر کریں گے، لیکن ابھی سے تعریف انہوں نے کر دی. تو دو قسمیں بیان کر دی، ایک وہ الف لام جس کے لیے اشارہ کس کی طرف ہو؟ جنس کی طرف، الف لام جنسی ہے. دوسرا وہ الف لام جس کے ذریعے اس جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کی طرف یا بعض متعین افراد کی طرف اشارہ ہو، وہ الف لام کون سا؟ الف لام عہد خارجی ہے. اب متعین ہونا کس طرح ہوگا؟ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ الف لام عہد خارجی وہ ہے جس کے ذریعے خارج میں اس جنس کے کسی متعین فرد کی طرف اشارہ کیا جائے، ار رجل بول کر ایک متعین مرد کی طرف اشارہ کیا گیا، تو یہ متعین ہونا کس طرح ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا ایک چیز کیا ہے متعین؟ کہتے ہیں بھائی متعین ہونے کی کئی صورتیں ہیں، بعض اوقات ایک چیز کا ذکر آپ کے سامنے ایک دفعہ آ جائے تو پھر وہ متعین ہو جاتی ہے، جیسے کل میں نے مثال ذکر کی تھی، جاءنی رجل فاکرمت الرجل، جاءنی رجل میرے پاس ایک آدمی آیا، میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، آپ اس موقع پر تو موجود نہیں تھے، آپ کو میں وہ بات سنا رہا ہوں، تو اب آپ نے اس آدمی کو شکل دیکھی ہے نہ صورت دیکھی ہے نہ نام کا پتہ ہے کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن دیکھنا ایک دفعہ ذکر کے بعد وہ خود ہی متعین ہو جائے گا، آپ بھی اس کو جان لیں گے۔ سب پہلے میں نے کیا کہا، جاءنی رجل امس، کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، فاکرمت الرجل تو میں نے اکرام کیا، الرجل، الرجل کا کیا ترجمہ کریں گے اس آدمی، میں نے اکرام کیا ایک آدمی کا، یہ ترجمہ نہیں کرنا، یہ غلط ترجمہ ہے، فاکرمت الرجل الف لام کا ترجمہ، الف لام متعین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، فاکرمت الرجل تو میں نے اکرام کیا عزت کی اس آدمی کی، آپ سمجھ گئے، یعنی اس آدمی سے کون سا آدمی مراد ہے، ہاں جو جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، تو جب ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے وہ کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے، تو تعین کا ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک چیز کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کسی چیز کے متعین ہونے کی کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، جیسے یومن، یومن، یوم کا کیا معنی عربی زبان میں، کوئی دن، کوئی دن، لیکن اسی پر اگر اسلام لے آئیں الیوم، الیوم کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ، آج، بھائی آج کا دن، یعنی تو آج اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بھائی الف لام کے لیے تو اشارہ ہوتا ہے کسی متعین چیز کی طرف، کہ یہ دین کی طرف کیسے اشارہ کر دیا، یہ متعین کیسے ہوا، کہتے ہیں بھائی یہ موجود ہے آپ کے سامنے، حاضر ہے یہ دین اس وقت، آپ کیا آپ کے سامنے یہ دین، تو جب کوئی چیز موجود ہے تو بھی وہ متعین ہوتی ہے، بھائی سمجھ میں آیا، تو یہ آج کا دن تو موجود ہے، باقی کے دن تو اس وقت موجود نہیں، کچھ گزر چکے ہیں کچھ آنے والے ہیں ابھی، ہاں یہ دن موجود ہے تو لہذا یہ متعین ہوا، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا الیوم کے ذریعے، یہ والا دن کون سا، یہ جو موجود ہے، یعنی جس کا پھر کیا ترجمہ کرتے ہیں آج، آج۔ اور بعض اوقات ایک چیز متعین ہوتی ہے کہ سامع کو اس کا پتہ ہوتا ہے، ایک چیز کیسے متعین ہوتی ہے، سننے والا جو ہے اس کو علم ہوتا ہے، پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی علیہ السلام کے لیے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، چاہے پہلے ذکر نہ ہوا ہو لیکن پھر بھی سامع کو پہلے سے پتا ہے، تو وہاں پر بھی علیہ السلام کے لیے اس کی طرف کیا کیا جا سکتا ہے، اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آگے، معلوم ہو متعین ہونے کی کتنی صورتیں ذکر کر دیں، تین صورتیں، نمبر ایک کیا کہ ایک چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو وہ متعین ہو جاتی ہے، دوسری صورت کہ وہ چیز خود کیا ہو حاضر ہو اور موجود ہو تو بھی وہ متعین ہو جاتی ہے، تیسری صورت کہ سامع اس کے بارے میں جانتا ہے، پہلے سے اس کو علم ہے تو بھی وہ چیز کیا ہے متعین ہے، اور اس کی طرف الاسلام کے لیے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جیسے دیکھیے خود مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وعہدہ اما بتقدم ذکرہ، اور اس چیز کا متعین ہونا جو ہے یا تو اس کا ذکر مقدم ہونے سے ہوگا کہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہوگا، نحو مثال کے طور پر کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف رسولا، ایک پیغمبر کو، رسول دیکھو نکیرہ آیا، کیا آیا نکیرہ آیا، تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول کو، فعصا فرعون الرسول، تو نافرمانی کی فرعون نے اس پیغمبر کی، تو پہلے رسول نکرہ آیا، آگے دیکھیے الرسول الاسلام ذکر کیا گیا اس پر، تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس پہ رسول تو نافرمانی کی فرعون نے اس پیغمبر کی، اس رسول کی، یہ اس کا ترجمہ کی، یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ علیہ السلام کا، اس کے اشارہ ہو رہا ہے. اور الرسول یہ متعین ہو گیا. کیسے متعین ہوا الرسول؟ کیونکہ پہلے ایک دفعہ رسول نکرہ اس کا ذکر ہو گیا تھا، اور جب چیز ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ متعین ہو جاتی ہے. اور جب متعین ہو گئی تو الف لام کے ذریعے اس کی طرف، الف لام عہد خارجی کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ یا وَعَهْدُهُ یہ مبتدا ہے، اور چیز کا متعین ہونا اما بتقدم ذکر ہی، یا تو اس چیز کا ذکر مقدم ہونے کی وجہ سے ہوگا، وہ اما بحضور ہی ذاتی ہی، یا ایک چیز کا مقدم ہونا خود اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر ہونے کی وجہ سے ہوگا، کہ وہ چیز خود اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر ہے. نحو مثال کے طور پر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا. اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اس کے سارے احکام نازل کر دیے گئے ہیں، قرآن مکمل ہوا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب دیکھیے مقام استشهاد ہے الیوم، آج کے دن، تو اس پر الف لام لایا گیا، اور الف لام کے لیے وہ جو دن حاضر تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا، جو دن موجود تھا، جو دن موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور کس وجہ سے وہ دن متعین تھا؟ کیونکہ وہ خود حاضر تھا، وہ دن موجود تھا اس وقت. بھائی وَإِمَّا بِمَعْرِفَتِ السَّامِعِ لَهُ، یا ایک چیز کا متعین ہونا جو ہے سامع کے اس کو جاننے کی وجہ سے ہوگا، کہ سننے والا کیا ہے؟ اس کو جانتا ہے. جیسے اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور جس وقت کے وہ بیعت کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس وقت کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی، اے محمد، تحت الشجرتی، اس درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے. یہ اس، یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ الف لام الشجرہ پر جو الف لام آیا، کیونکہ اس کے لیے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اس درخت کے نیچے. آپ دیکھیے یہاں تو پیچھے شجرہ کا کوئی ذکر نہیں آیا، پیچھے شجرہ تم لفظ نکرہ ذکر نہیں ہوا، پہلے نکرہ ذکر ہوتا تو پھر معرفہ آتا تو متعین ہوتا. نیز جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وہ درخت بھی سامنے حاضر نہیں ہے، وہ تو کہیں مکہ کے پاس درخت تھا اور حضور علیہ السلام مدینہ میں کسی مقام پر ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو درخت بھی حاضر نہیں اس وقت. پھر یہاں کیسے متعین ہوا، کیسے اس کی طرف الف لام کے لیے اشارہ کیا گیا، متعین کیسے ہوا وہ درخت؟ کیونکہ حضور علیہ السلام جو سامع ہیں، جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے، وہ اس درخت کو جانتے ہیں. وہ کیا ہیں بھائی؟ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب اسی درخت کے، ایک در متعین درخت کے نیچے بیعت لی ہے، تو حضور علیہ السلام، اور بیعت حضور علیہ السلام نے خود لی ہے، تو یقیناً آپ اس درخت کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں درخت کے نیچے بھائی میں نے بیعت لی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وہ اما بمعرفت السامع لہ، سامع کو اس کو جاننے کی وجہ سے، نحو اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے. وتسمى العهدية، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہدی کہتے ہیں بھائی، الف لام عہدی کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کو کیا کہیں گے، الف لام عہد خارجی کہیں گے. معلوم ہوا کسی چیز کے متعین ہونے کی کتنی صورتیں انہوں نے ذکر کر دیں؟ تین صورتیں. پہلی صورت کہ ایک دفعہ اس چیز کا ذکر ہو جائے اس سے بھی وہ کیا ہو جاتی ہے متعین، دوسری صورت کہ وہ چیز خود حاضر ہو تو بھی کیا ہو جاتی ہے متعین، تیسری صورت کہ سامع کیا ہے اس کو جاننے والا ہو تو بھی وہ چیز متعین ہوگی. اب الحکایت عن جمیع افراد الجنس، یا معرب باللام کو لایا جاتا ہے جبکہ اس کے لیے غرض جو ہو الحکایت عن جمیع افراد الجنس، حکایت کرنا ہو جنس کے تمام افراد سے، یعنی تمام افراد کے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی یوں کہ تمام افراد کی طرف اشارہ کرنا ہے. نحو مثال کے طور پر ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں. یہاں پر الف لام جو آیا وہ کون سا الف لام؟ استغراقی. اور استغراقی کیوں لیا گیا الف لام؟ الف لام جنسی کیوں نہیں بنایا گیا یا عہد خارجی کیوں نہیں بنایا گیا؟ وجہ اس کی میں نے ذکر کر دی تھی کہ الف لام استغراقی یہاں بنائیں گے تب ہی آگے جو استثناء ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ استثناء صحیح ہوگا. اگر اس کو الف لام استغراقی نہیں بناتے تو آگے الا کے بعد جو مستثنا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ متصل ہے یا منقطع. لیکن جب یہاں تمام انسان مراد لے لیے گئے اور پھر ان میں سے بعض افراد کو نکال دیا گیا اس حکم سے، یعنی خسارے والے حکم سے نکال دیا، کچھ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، تو دیکھو ان کو خسارے کے حکم سے نکال دیا گیا، تو معلوم ہوا یہ مستثنا کون سا ہے؟ مستثنا متصل ہے. متصل وَتُسَمَّ الْاِسْتِغْرَاقِيَّةً، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام استغراقی کہتے ہیں. وقد یراد بال، اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے ال کے ذریعے، یعنی الف لام کے ذریعے کس کیا ارادہ کیا جاتا ہے؟ الاشارت الى الجنس، جنس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، فی فرد ما، کسی فرد کے ضمن میں. کس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ کسی فرد کے ضمن میں جنس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، فی فرد ما، فردن آیا نکیرا، یہ یاد رکھیے یہ ہے موصوف اور یہ ما اس کی صفت ہے، یہ ما کیا ہے؟ اس کی صفت. تو بعض اوقات کلام عرب میں ایسا کیا جاتا ہے، نکیرا کی صفت ما لائی جاتی ہے، فی فردن ما، جیسے یہاں پر آیا تو یہ ما کیا ہے؟ فردن کی صفت. بھائی کیوں یہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے نکیرا کے اندر ابہام ہوتا ہے، فرد کا کیا معنی؟ کوئی فرد، کوئی متعین مراد ہے نہیں، نکرا ہے غیر متعین. فردین کا کیا معنی ہوا؟ کوئی فرد، تو یہ فردین ہے نکرا، اور آگے جو ما آیا وہ بھی ہے نکرا، تو یہ اس ما قبل کے ابہام میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کر دیتا ہے. یا یوں کہیں جیسے بعضوں نے لکھا کہ اس کے ابہام کو میں مزید مبالغہ پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے؟ مزید مبالغہ پیدا کر دیتا ہے. فردین کا معنی ہے کوئی فرد، کوئی فرد، اور فردین ما کا معنی ہے کوئی ایک فرد، کوئی اور مبالغہ کر دیا اسی کے اندر، کوئی ایک فرد. بھائی سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو جو تعبیر آپ اختیار کرنا چاہیں کہ بعض اوقات نکرا کی صفت ما لائی جاتی ہے اور نکرا کے اندر ابہام ہوتا ہے، یہ ما بھی آگے نکرا آیا اس کے اندر بھی ابہام ہے، تو یہ اسی کے ابہام میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اسی کے ابہام کو پکا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ابہام ہے. فی فرد ما، کسی فرد میں، کسی فرد میں. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کسی فرد، اسی میں تاکید پیدا کر. جی جی ماں موصولہ نہیں ہے بھائی، ماں موصولہ نہیں، ماں نفی کے لیے بھی آتا ہے، ماں اس میں موصول بھی آتا ہے، ماں نکیرا بھی آتا ہے، تو یہ نکیرا ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ فی فرد ماں. انہوں نے کیا کہا؟ وقد یراد بال الاشارۃ الی الجنس فی فرد ما، اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے الف لام کے ذریعے اشارہ کرنے کا، کس کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ جنس کی طرف، اس جنس کی طرف، فی فرد ما، کسی فرد کے ضمن میں، یعنی اشارہ حقیقت کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت کسی فرد کے ضمن میں مراد ہوتی ہے، کسی فرد کے ضمن میں مراد ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی فرد ہے اس وہ اسی حقیقت سے مرکب ہے، اسی حقیقت سے، اس کی حقیقت وہی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی دیکھیے، یہ علماء بلاغت جو ہیں، علماء بلاغت، یہ الف لام کی تقسیم قسمیں تو وہی بناتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام، الف لام عہد ذہنی جو ہے، یہ الف لام عہد ذہنی جو ہے، یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے، یہ وہی الف لام جنسی ہے. یہ کیا ہے؟ وہی الف لام جنسی ہے. توجہ ہے سبق کی طرف. یہ علماء بلاغت کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد ذہنی کوئی الگ قسم نہیں ہے، یہ وہی الف لام جنسی ہے. گویا کل تین قسمیں ہیں، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، اور الف لام عہد خارجی. بھائی خارجی، جبکہ الف لام جنسی اور الف لام عہد ذہنی یہ ایک ہی چیز ہے. ہاں، اسی الف لام جنسی کے ذریعے کبھی نفس جنس کی طرف اشارہ ہوگا. کس کی طرف؟ کس نفس جنس کی طرف اشارہ ہوگا، اور کبھی اشارہ ہوگا جنس کی طرف کسی فرد کے ذمن میں. جنس کی طرف اشارہ ہوگا کسی فرد کے ذمن میں. یعنی مثلا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی، الرجل خیر من المرأتی. الرجل یہ الف لام کون سا؟ جنسی. اس کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنس رجل کی طرف، جنس رجل کی طرف. تو دیکھو یہ الف لام جنسی ہے اور اشارہ ہے نفس جنس کی طرف، کسی فرد کی طرف نہیں بلکہ نفس، یعنی جنس رجل وہ اعلیٰ ہے اور افضل ہے جنس امرأہ سے. تو اشارہ کس کی طرف ہوا؟ نفس جنس کی طرف اشارہ ہوا. اور اسی طرح دوسری مثال عہد ذہنی کی میں نے ذکر کی تھی، اخاف ان یاکلہ الذئب. میں نے بتلایا تھا الذئب پر جو الف لام آیا وہ کون سا ہے؟ عہد ذہنی. بلاغت والے کہتے ہیں یہ بھی الف لام جنسی ہی ہے، اس کے ذریعے بھی جنس کی طرف اشارہ ہے، لیکن نفس جنس کی طرف نہیں اشارہ. الف لام جنسی میں تو اشارہ کس کی طرف تھا؟ نفس جنس کی طرف، جنس ہی مراد تھی. یہاں جنس کی طرف اشارہ ہے کسی ایک غیر متعین فرد کے ذمن، جنس کی طرف اشارہ ہے. تو وہاں دیکھو الانس الرجل خیر من المرأتی، وہاں ترجمہ کیا ہوا تھا؟ جنس رجل اعلی ہے، نفس جنس کی طرف اشارہ تھا. اور یہاں ترجمہ کیا کیا؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، کوئی ایک بھیڑیا، کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. یہ نہیں کہا گیا جن سے بھیڑیا اس کو کھا جائے گی، مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو جن سے بھیڑیا کھا جائے گی، یہ ترجمہ نہیں. کیونکہ ہاں اشارہ تو جنس کی طرف ہے، لیکن جنس کس کے ذمن میں؟ کسی غیر معین فرد کے ذمن. کیونکہ جنس کا تو ویسے وجود نہیں ہوتا، جنس تو جب بھی خارج میں پائی جائے گی کس کے ذمن میں ہوگی؟ فرد. حیوان ناطق انسان کی حقیقت ہے. آپ مجھے کہیں دکھا سکتے ہیں حیوان ناطق حقیقت خارج میں ہو اور کوئی فرد نہ ہو؟ نہیں، ہر فرد کے ذمن میں یہ ضرور موجود ہے. زید بھی کیا ہے؟ حیوان ناطق. بکر بھی کیا ہے؟ حیوان ناطق. خالد بھی کیا ہے؟ حیوان. تو یہ حیوان ناطق کا الگ اپنا کوئی وجود ہی نہیں، یہ جب بھی خارج میں پائی جائے گی کس کے ذمن میں ہوگی؟ کسی فرد کے ذمن میں وہ حقیقت پائی جائے گی، اس کا یعنی کوئی فرد ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں وہ کہتے ہیں بلاغت والے کہ یہ الف لام جنسی جو ہے اور الف لام عہد ذہنی جو ہیں، یہ دراصل وہی الف لام جنسی ہی ہے بھائی. ہاں بس الف لام جنسی اور عہد ذہنی میں صرف اتنا فرق، الف لام جنسی کے اندر اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ نفس جنس کی طرف. اور الف لام عہد ذہنی میں بھی الف لام جنسی ہی ہے، لیکن اشارہ نفس جنس کی طرف نہیں بلکہ وہ جنس فی فرد ما، کسی فرد کے ذمن میں، یعنی کسی غیر معین، آسان لفظوں میں یوں کہیے اس جنس کے کسی غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہوا، لیکن دراصل اشارہ اسی کی جنس کی طرف ہے، لیکن کس کے ذمن میں؟ کسی فرد غیر معین کے ضمن میں. بات سمجھ میں آ گئی. اسی لیے دیکھیے شروع میں انہوں نے کہا تھا اذا کان الغرض الحکایت عن الجنس نفسه, نفس جنس کی بات کرنے کے لیے. یہ کون سا تھا؟ الف لام جنسی. اور یہاں کیا کہا گیا؟ الاشارت الى الجنس فی فرد ما. اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں بھی جنسی کی طرف ہے لیکن فی فرد ما, کسی فرد کے ضمن میں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ جنس ذئب کی طرف. جنس ذئب, لیکن جنس ذئب نفس جنس ذئب نہیں مراد, بلکہ کسی ایک فرد کا ذہن میں تصور کر لیا اس کے ذمن میں جو نفس جنس ہے, اس کے ذمن میں جو جنس ہے اس کی طرف اشارہ ہو گیا. کسی فرد کے ذمن میں جو جنس ہے. بھائی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ بہرحال یہ تو ان کی تقریر تھی, میں نے آسان تقریر کی, وہ آپ یاد رکھیں بھائی کہ الف لام کی کتنی قسمیں بنا لیں؟ چار قسمیں. الف لام جنسی, اس کے لیے نفس جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. الف لام استغراقی, جس کے لیے تمام افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. الف لام مہد خارجی, جس کے لیے کسی خارج میں واقع کے اندر کوئی متعین جو ہے فرد افراد ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور الف لام مہد ذہنی, جس کے ذریعے کسی فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بھائی نحو ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمضیت ثم قلت لا یعنینی. بھائی شعر کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ولقد امر, مر یا مر کے معنی ہوتے ہیں گزرنے کے. لئیم کہتے ہیں کمینہ اور گھٹیا ادنا. سب یا سبو کے معنی ہوتے ہیں گالیاں دینا. مزیتو, مزا یمزی کے معنی ہوتے ہیں گزر جانے کے. لا یعنینی, انا یعنی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. انا یعنی کا کیا معنی؟ ارادہ کرنا. لفظوں کا معنی سمجھ میں آ گیا. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي, اور تحقیق میں گزرتا ہوں عَلَى اللَّئِيمِ, کسی ایسے کمینے پر, يَسُبُّنِي جو مجھے گالیاں دیتا ہے. فَمَضَيْتُ, تو میں گزر جاتا ہوں. سمت قل, تو پھر میں کہتا ہوں لا يعنینی, اس نے میرا ارادہ نہیں کیا. بھئی یہ آپ کی کتابوں میں فَمَضَيْتُ سَمَّ ہے, سما نہیں بھائی, یہ کتابت کی غلطی ہے. سمت ہے یہ, سمت, اور اس کو لکھا بھی غلط گیا بھائی. آخر میں لمبی تا آئے گی. سمت سا میم مشدد اور آگے تا لمبی والی الف با تا, جو الف با تا, یہ جو تا جیسے لمبی لکھتے ہیں اس طرح کی لمبی تا لکھنی ہے. سمت لکھ لیا بھائی, جیسے تمت لکھتے ہیں اسی طرح سمت بھی لکھیں گے بھائی. سمت یاد رکھیے بھائی, یہ سمت لفظ ہے سمت. اور یہ یاد رکھنا, یہ وہی سما ہے. حروف عاطفہ آپ نے پڑھے یعنی نحو کے اندر, ان میں ایک سما ہے, سما جو کس لیے آتا ہے؟ سما آتا ہے کس لیے؟ تراخی کے لیے, تراخی کے لیے, یا یوں کہ تعقیب مال فصل کے لیے. تو ثم آتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جانی زید ثم عمر, میرے پاس زید آیا ثم عمر پھر عمر آیا, تو یہ ثم حرف عطف ہے, یہ وہی سمت ہے بھائی. ہاں البتہ اس ثم کے آخر میں کبھی کلام عرب میں تا بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ سمت, سمت بھائی. تو یہ وہی ثم ہے, تو یہ حرف عطف ہے بھائی. ہاں البتہ فرق یہ کہ سما جو تھا اس کے لیے مفرد کا عطف مفرد پر بھی کیا جا سکتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر بھی کیا جا سکتا ہے. جاءنی زید ثم عمر, یہ عمر کا عطف کس پر کیا گیا؟ زید پر. کس کے ذریعے؟ سما کے ذریعے. تو دیکھو مفرد کا عطف مفرد پر کیا گیا, اور کبھی جملے کا عطف جملے پر ہوگا اس سما کے ذریعے. ضربت ثم اکرمت ضربت ثم ضربت فعل با فاعل یہ جملہ ہوا اور اکرمت فعل با فاعل یہ بھی کیا جملہ تو جملے کا عطف جملے پر تو ثم جو ہے جو بغیر تا کے ہے اس کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر بھی کیا جاتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر بھی کیا جاتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ تا مل جائے ثمت پھر اس کے ذریعے صرف جملے کا عطف جملے پر کرنا جائز ہے مفرد کا عطف مفرد پر کرنا یہ پھر جائز نہیں تو یہاں بھی دیکھیے جملے کا عطف جملے پر ہے فمضیتو یہ بھی جملہ اور قلتو یہ بھی کیا ہے جملہ تو اس قلتو فعل با فاعل یہ جملہ جو ہے اس کا عطف کیا گیا کس پر مضیتو جملے پر بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو شاعر کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي اور تحقیق میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر یسبنی جو مجھے گالیاں دیتا ہے فَمَضَيْتُ تو میں گزر جاتا ہوں ثُمَّ قُلْتُ پھر میں کہتا ہوں لَا يَعْنِينِي کہ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا بھئی شاعر دراصل اس شعر کے اندر اپنی حلم اور اپنی بردباری اور اپنی برداشت کی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا حلیم الطبع شخص ہوں میں بڑی برداشت کرنے والا آدمی ہوں کتنی ہی کوئی کتنا ہی مجھے برا بھلا کہہ دے میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا بھائی بڑا ہی حلیم الطبع انسان ہوں میں تو اپنی قوت برداشت کی تعریف کر رہا ہے اپنا کمال بیان کر رہا ہے سمجھ میں آیا چنانچہ کیا کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ اور جب میں کسی کا ایسے کمینے پر گزرتا ہوں گھٹیا شخص پر گزرتا ہوں یَسُبُّنِي جو کیا کرتا ہے مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے فَمَضَّيْتُ تو میں خاموشی سے گزر جاتا ہوں ثُمَّ قُلْتُ پھر میں کہتا ہوں یعنی آگے جا کر پھر میں اپنے آپ سے یا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں لا يعنيني اس کا یہ میرا ارادہ نہیں کر رہا تھا اس نے میرا ارادہ یہ مجھے نہیں گالیاں دے رہا تھا یہ کسی اور کو دے رہا تھا سمجھ میں آیا بھائی اتنا حلیم الطبع انسان ہے اتنا حلیم الطبع شعر کا معنی سمجھ میں آ گیا اب دیکھیے مقام استشهاد ہے یہاں پر اللئیم یہ اللئیم پر جو الف لام آیا یہ الف لام عہد ذہنی ہے الف لام عہد ذہنی اور الف لام عہد ذہنی اس کے لیے اس جنس کے کسی ایک فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف لام عہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی رہتا ہے لفظوں کے اعتبار سے معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہی رہتا ہے اسی لیے اخاف ان یاکلہ الذئب یہاں کیا ترجمہ کیا تھا مجھے خوف ہے کہ ان کو کھا لے گا کوئی بھیڑیا کوئی بھیڑیا یہ دیکھا یہ نکرہ والا ذئب ان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ کوئی بھیڑیا اور الذئب کا بھی کیا ترجمہ کیا کوئی بھیڑیا تو دیکھو معنی کے اعتبار سے اسی طرح نکرہ رہتا ہے یہاں پر بھی لئیم کا معنی ہے کوئی گھٹیا کوئی کمینہ اللئیم یہاں الاسلام عہد ذہنی ہے اس کا بھی وہی معنی ہوگا کوئی گھٹیا صورت سمجھ میں آگئی جب میں گزرتا ہوں کسی گھٹیا شخص پر کسی ادنا شخص پر صورت سمجھ میں آگئی اور دیکھیے بھائی جب الف لام عہد ذہنی کسی لفظ پر آیا تو وہ معنی کے اعتبار سے تو نکرہ ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے اللئیم لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے معرفہ اور کوئی لفظ معرفہ ہو اس کی صفت معرفہ ہی لائی جاتی ہے کوئی لفظ نکرہ ہو تو اس کی صفت نکرہ آتی ہے معرفہ کی صفت معرفہ آتی ہے اور نکرہ کی صفت نکرہ آتی ہے تو یہاں پر اللئیم پر الف لام آیا لہذا اس کی صفت بھی کیا آنی چاہیے معرفہ لیکن یسبنی یہ اس کی صفت بن رہی ہے اور معنی کی رعایت رکھتے ہوئے بھائی صفت توجہ ہے سبق کی طرف جب کسی لفظ کی صفت لائی جاتی ہے تو اس لفظ کو دیکھتے ہیں اگر وہ معرفہ ہو تو صفت بھی کیسی لاتے ہیں معرفہ اور اگر وہ نکرہ ہو تو صفت بھی کسی کیسی لاتے ہیں نکرہ کس کو دیکھتے ہیں لفظ کو دیکھتے ہیں معنی کو نہیں دیکھتے لفظ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ لفظ نکرہ تو صفت بھی نکرہ لیکن بعض اوقات معنی کی بھی رعایت رکھ لی جاتی ہے بعض اوقات ہاں یہ بھی بعض اوقات معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے. تو یہاں پر اللئیم آیا اور یہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ اور اس کی صفت کیا آنی چاہیے تھی, لفظوں کے اعتبار سے معرفہ اس کی صفت آنی چاہیے تھی, لیکن یہ معنی کے اعتبار سے ہے نکرہ, کیونکہ اس کا کیا معنی کوئی گھٹیا, تو معنی کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی صفت نکرہ لائی گئی. میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کی کیا بنتا ہے صفت, تو اللئیم کے بھی معنی کی یہاں رعایت رکھی گئی اور معنی کے اعتبار سے تو ہے یہ نکرہ. تو نکرہ کے بعد یسبو فعل آیا اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں, موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں, اسی لیے میں نے ترجمہ کیا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي, اور جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر, اور تحقیق جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر یسبنی جو مجھے گالیاں دیتا ہے, فَمَضَيْتُ تو میں گزر جاتا ہوں, سمت قل تو پھر میں کہتا ہوں, لا یعنینی اس نے میرا ارادہ نہیں کیا, یہ تو کسی اور کو گالیاں دے رہا تھا. شعر کا معنی سمجھ میں آ گیا. تو یہاں اللئیم لفظ ہے معرفہ لیکن صفت لائی گئی یسبنی, کس کی رعایت کرتے ہوئے معنی کی رعایت کرتے ہوئے, کیونکہ معنی کے اعتبار سے اللئیم نکرہ ہی ہے. یہاں پر شاعر اپنی بردباری کی تعریف کر رہا ہے, اپنی برداشت کی تعریف کر رہا ہے. اگر اللئیم سے کوئی متعین کمینہ مراد لیں, الف لام حد خارجی لیں, تو پھر قوت برداشت معلوم ہو زیادہ نہیں, کیونکہ پھر تو معنی یہ ہوگا کہ جب میں وہ جو فلاں کمینہ ہے میں اس پر گزرتا ہوں تو میں اس کی گالیاں برداشت کر لیتا ہوں, یہی معنی بنے گا شعر کا نا, معلوم ہے زیادہ قوت برداشت نہیں ہے, صرف اس کی گالیاں برداشت کر سکتا ہے باقی کسی کی گالیاں برداشت, لہذا کس کے اندر مبالغہ زیادہ کہ اللئیم پر الف لام عہد خارجی لیں یا عہد ذہنی لیں, عہد ذہنی کے اندر مبالغہ زیادہ ہے کہ کسی بھی کمینے پر میں گزروں اور وہ مجھے گالیاں دے تو میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا بھائی. وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِالْخَبَرًا أَفَادَ الْقَصْرَ, اور جب واقع ہو معرف باللام خبر ہو کر افاد القصرہ تو وہ قصر کا فائدہ دیتا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا حصر قصر اور تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے, حصر قصر اور تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے. تخصیص میں نے بیان کی تھی کسے کہتے ہیں, تخصیص کسے کہتے ہیں کہ اگر مذکور کے لیے جو ذکر چیز کی گئی اس کے لیے ایک چیز کا اثبات ہے تو باقی سب سے اس کی نفی ہے, یہ کیا ہے تخصیص. یا اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے تو باقی سب کے لیے کیا ہے اثبات, یہ کیا ہے تخصیص. جیسے دیکھیے بھائی قرآن میں کیا آیا ہے, ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, یہاں تخصیص ہے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. کیا معنی, جب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے عبادت کا اس بات کرتے ہیں تو باقی سب سے کیا ہو کر دی نفی کے, معلوم ہو کسی اور کی ہم عبادت نہیں, یہ ہے تخصیص بھائی, کہ اگر مذکور کے لیے ایک چیز کا اس بات ہے تو باقی سب سے کیا ہو نفی ہو, یہ ہے تخصیص. یا نفی میں کی صورت میں اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی ہے تو باقی سب کے لیے کیا ہو اثبات ہو, یہ ہے تخصیص بھائی. تو یہاں آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے جب معرف باللام خبر آ جائے تو وہ بھی تخصیص پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے زیدن ضاربن, زیدن ہے مبتدا ضاربن ہے اس کی خبر, ترجمہ کیا ہوا زید پٹائی کرنے والا ہے, زیدن ضاربن زید پٹائی کرنے والا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ عمر بھی پٹائی کرنے والا ہے یا نہیں, بکر بھی ہے یا نہیں, یا خالد بھی ہے یا نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں اس جملے کے اندر, کیونکہ اس میں صرف اتنا بتایا گیا زید ہے پٹائی کرنے والا, باقی کوئی ہے یا نہیں اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا. لیکن اگر اسی خبر کو بھی معرفہ لایا جائے اور یوں کہا جائے زیدون ضارب, کیا کہا جائے زید الضارب. اب الضارب خبر بھی معرفہ آ گئی، اور خبر معرفہ ہے تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا اذا وقع المحلى بالخبر، کہ جب معرف باللام کیا واقع ہو، خبر افاد القصر، وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ قصر کا. تو اب زید الضارب کیا ترجمہ کریں گے؟ زید ہی پٹائی کرنے والا ہے، تخصیص آ گئی. آپ بتائیے عمر اور بکر پٹائی کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب نہیں ہیں، کیونکہ تخصیص آ گئی، زید ہی پٹائی کرنے والا ہے. تو زید کے لیے جب ضارب ہونے کا وصف ثابت ہے تو باقیوں سے اس کی نفی ہے، کیونکہ یہاں تخصیص ہے بھائی، اور تخصیص اسی کو کہتے ہیں کہ اے مذکور کے لیے ایک چیز کا اثبات ہے تو باقیوں سے نفی، اور اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی ہے تو باقیوں کے لیے اثبات ہو. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّ بِالْخَبَرًا أَفَادَ الْقَصْرَ، اور جب معرف باللام جو ہے وہ خبر ہو کر واقع ہو، یعنی خبر معرف باللام آ جائے، أَفَادَ الْقَصْرَ، تو وہ قصر کا فائدہ دے گی. قصر، حصر اور تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے بھائی. نحو مثال کے طور پر وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہوا مبتدا معرفہ، کیونکہ ضمیر معرفہ ہے. الغفور خبر بھی معرفہ آ گئی، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہی بخشنے والا ہے، تخصیص آ گئی، معلوم ہوا اور کوئی بخشنے والا نہیں. الودود معرفہ آ گئی خبر، کیا معنی؟ وہی محبت کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی محبت اتنی کامل درجے کی ہے کہ اس کی محبت کے سامنے کسی اور کی محبت محبت کہلانے کے لائق بھی نہیں. وہی محبت کرنے والا ہے، یعنی اس کے سامنے گویا کوئی اور محبت کرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ اتنی محبت کرتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بخشنے والا ہے، وہی محبت کرنے والا ہے. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.